آج دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروڈیوسر ہمارے انجم ہیرل گل ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں پیٹر ہنٹلی. معمول کے مطابق یہ پروگرام آپ ہمارا فیس بک پر بھی سن سکیں گے. پرومو میں نے ڈالا تھا جس میں ایک ذکر تھا ایک نوجوان کا, وقاص ان کا نام ہے اور بڑی پر عزم ان کی زندگی ہے. تو یہ کہانی ہمیں پرینہ خان نے بھیجی تھی لاہور سے, اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے ہم پروگرام کا آغاز کریں, لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ آگے جو کہانیاں آپ سنیں گے ان کے بارے میں اپنے کمنٹس اور خود اس کہانی کے بارے میں اپنے کمنٹس اور کوئی سوال ہوں آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو چلیے سامعین ہم شروع کرتے ہیں پروگرام, اور یہ کہانی ہے وقاص کی, یہ سنتے ہیں اور پھر دوسری کہانیاں.
پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کے شہری علاقوں میں 488,231 معذور افراد موجود ہیں, جس میں سے جسمانی معذوری کا شکار افراد تقریباً 21% ہیں. برٹش کونسل کی ایک رپورٹ کے مطابق معذور افراد کو مرکزی دھارے میں نہ ڈالنے کی وجہ سے معیشت کو سالانہ 4.9% سے 6.3% تک نقصان پہنچتا ہے. یہ لوگ نہ صرف خود پر بوجھ بنتے ہیں بلکہ ملکی معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں. خوشائن بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اپنی خود اعتمادی کی وجہ سے نہ صرف اپنی ذمہ داری خود اٹھاتے ہیں بلکہ وہ دوسرے معذور افراد کا بھی سہارا بنتے ہیں. ایسی ہی مثال لاہور کے بھاٹی گیٹ کے رہائشی وقاص احمد کی ہے, جنہوں نے معذور ہوتے ہوئے اپنے خوابوں کو پورا کیا.
اپنے آپ کو پیسے فری نہیں کیا تھا, اب میں اسکول جانا چاہتا تھا تو اسکول نہیں جاتے ہوئے وہ مجھے کہتے تھے آپ پیسے اسکول نہیں جاؤ. میں نے کبھی اپنے آپ کو پیسے ایکسپٹ نہیں کیا تھا کہ میں پیسے ہوں.
وقاص کو اس سفر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر وہ اٹل رہے. انہوں نے نہ صرف خود کو با اختیار بنایا بلکہ ملک بھر میں موجود معذور لوگوں کے لیے ایک فلاحی تنظیم بھی بنائی.
لوگوں کی بات نہیں کیا, یہ نہیں کر سکتے, وہ جو نہیں کرنا تھا وہ میرے لیے کرنا ہوتا تھا. اس کو مرے نظر رکھتے ہوئے میں یہاں تک پہنچا, اور گورنمنٹ کالج میں تھا کہ میں نے بیسٹ لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن کا. اب اس کا مقصد کیا تھا کہ میں نے 50 ویکس اسٹارٹ کی, میں نے خود پرابلم فیس کی تھی ویل چیئر کے سوچے کی, جب مجھے ویل چیئر چاہیے ہوتی تھی میں خود بہت سی آرگنائزیشن میں اپلیکیشن دیتا تھا, کافی ٹائم لگتا تھا. جب میں نے دیکھا کہ یار میں خود کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, کسی کام آ سکتا ہوں, کوئی اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. میری وجہ سے کوئی ایسا بچہ, کوئی ایسا شخص جو گھر بیٹھا اس کے پاس ویل چیئر نہیں ہے وہ باہر آ گیا.
ان کی فاؤنڈیشن پیس ٹو لائف ملک بھر میں معذور افراد کی ہر لحاظ سے مدد کرتی ہے. وقاص کہتے ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنی تقدیر خود بدل سکتے ہیں.
50 ویکس میں نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس کام کا راغ کیا, ہم 3 ویکوں سے شروع ہوئے. اب میں نے 1 لاکھ سے زیادہ ویکس مختلف اکوپمنٹ میڈیکل کیمپ ووکیشنل سینٹر ہمارا چل رہا ہے گوریا میں, اس کی کمی ہو گئی ہے, ڈسپینسری چل رہی ہے, ایمبولینس سروس چل رہی ہے, روم شہر ہو گئی ہے, یہ سارے کام جتنے بھی کام ہیں سب پاکستانی ڈونیشن, پاکستانی لوگوں کے پیسے, اس میں کوئی فورن ایجنسی انوالو نہیں ہے.
کمیاں تو ہم سب میں ہوتی ہیں مگر وقاص جیسے لوگ اپنی کمزوری کو طاقت بنا لیتے ہیں. حکومت, سول سوسائٹی اور ہم سب لوگ مل کر وقاص کے مشن میں اس کی مدد کر سکتے ہیں. پرنیا خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
تو سامعین یہ کہانی بہت اچھی سی ایک لاہور سے تھی, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ خود معذور تھے لیکن انہوں نے اپنی ہمت سے کام لے کے نہ صرف یہ کہ ایک ایسے اسکول میں تعلیم حاصل کی جس میں سب بچے پڑھتے تھے, یعنی وہ بھی جن کے ساتھ کوئی معذوری تھی اور وہ بھی جو کہ ایسے نہیں تھے. تو ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ کار یہی ہے کہ ایسے اسکول قائم کیے جائیں جہاں بچوں کو الگ نہیں کیا جائے ایک دوسرے سے, کیونکہ ایک جو معاشرے میں رواداری کی کمی ہوتی ہے وہ بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ بچے یہ سیکھتے ہی نہیں کہ کوئی دوسرا جو ان سے مختلف ہے اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے. تو چلیے ہم اپنی دوسری کہانی سنتے ہیں. یہ گلگت سے کہانی ہے ہمارے پاس اور توقیر حسین صاحب کی کہانی ہے. توقیر صاحب کی کہانی شروع اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے والدین کی پہلی جو تین اولادیں تھیں جن میں توقیر سب سے بڑے تھے, ان کے ایک چھوٹے بھائی اور پھر ایک بہن, یہ تینوں کے تینوں معذور پیدا ہوئے, یعنی ان کی بینائی پیدائشی طور پر بینائی سے محروم تھے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ڈاکٹرز جو بات ہمیشہ بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ جب کزنز کے آپس میں شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں ذہنی پسماندگی یا کوئی بھی معذوری ہونے کا امکان زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو توقیر کے ساتھ بھی یہی ہوا, لیکن اس کے بعد کس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری, لیجیے یہ ہم سنتے ہیں توقیر حسین سے.
اب ابو اور امی کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی. ڈاکٹر جو ہی وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم کیونکہ میری والدہ اور والد صاحب کے درمیان میں قریبی رشتہ تھا, آپس میں فرسٹ کزنس تھے. جی عموماً ہمارے خاندان میں عام رواج ہے کہ شادیاں آپس میں ہوتی ہیں. تو بہت پریشان ہوئے تو کیونکہ گلگت میں اس طرح کے کوئی اچھے ہاسپٹلس وغیرہ موجود نہیں تھے, تو انہوں نے مختلف حکیموں سے انہوں نے رابطہ کیا کہ ان کا علاج جو ہے ہو, پھر نہیں ہوا تو پھر روحانی علاج کے پیچھے چل پڑے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پنجاب کی طرف لے جائیں تاکہ ہماری بیماری کا تشخیص ہو سکے. چیک اپ کرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ان کی یہ جو بیماری ہے ان کا کوئی علاج ابھی تک موجود نہیں ہے, اور کیونکہ یہ قدرتی طور پر ہے, قدرت کی جانب سے ہے. میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ہم جب تین بہن بھائی پیدا ہوئے نابینا تو رشتے داروں کے اصرار کرنے پر میرے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی. ان کے ہاں جو ہے وہ چار بچے پیدا ہوئے جو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. وقت گزر رہا تھا اور ہم معاشرے میں ہم نے قدم رکھا, باہر نکلے اور دیکھا تو لوگوں کا جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ رویہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. اس وقت ہماری بڑی حسرت ہوتی تھی, جو بچے ہمارے ہم عمر جو بچے تھے وہ سکولوں میں جایا کرتے تھے. میری بڑی حسرت ہوتی تھی کہ کاش کہ میں بھی سکول جاتا, میرا بھی ایک سکول ہوتا. جب میری عمر 12 سال کی ہوئی تو میرے والد صاحب بیچلر آف ایجوکیشن کے حوالے سے لاہور چلے گئے. وہاں لاہور میں میرے ایک استاد محترم کی ملاقات ہوئی جو کہ ایک ہی بینچ پہ بیٹھے ان کے ساتھ بی ایڈ کا کورس کر رہے تھے. نابینا سکول جو ہے ہم یہاں چلا رہے ہیں لاہور میں, تو اگر کوئی شخص ایسا کوئی کسی شخص کے بچے اس طرح کے بچے پیدا ہوئے ہوں تو آپ انہیں بھی اپنے ساتھ لے آئیں, ادھر بھیج دیں. ادھر آ کے خط و کتابت سے ان کو بتایا کہ میرے ہی بچے, تین بچے نابینا ہیں, دو بیٹے اور ایک بیٹی. بتانے پر انہوں نے زور دیا کہ فوری طور پر انہیں اسکول میں داخل کرائیں. 1986 میں میں اور میرا بھائی دونوں جو ابو کے ہمراہ لاہور کی طرف رواں ہوئے تاکہ ہم اپنی تعلیم کا آغاز کر سکیں. وہاں گورنمنٹ سن رائز اسکول انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ جو کہ راوی روڈ میں موجود ہے, وہاں سے ہم نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا. پہلے پہلے میں بہت سارے مسائل ہمارے سامنے تھے. سب سے پہلے ہماری کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا کہ ہم کیسے کمیونیکیٹ کریں, کیونکہ ہماری زبان جو ہے وہ ان سے بہت مختلف تھی. وہ پنجابی بولتے تھے اور اردو بولتے تھے. میری زبان شینا زبان ہے جو کہ لوکل لینگویج ہے یہاں گلگت کی, لیکن مہینے کے اندر اندر اتنی ہم نے امپروو کی لینگویج کے ہمیں جو اپنے مسائل خود حل کرنے کا جو ہے وہ موقع مل گیا. ایک مہینے بعد ہمارے ایگزامس ہوئے اور ہم نے ایگزامس پاس کیے. وہاں ہمیں زندگی گزارنے کے گرو سکھائے ان لوگوں نے, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب کچھ وہاں تعلیم کے ساتھ انہوں نے ہمیں تربیت دی, اور سب کچھ ہم اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. ان سٹاف ممبرز نے بہت اہم کردار ادا کیا ہماری زندگی کو بنانے میں. بہت زیادہ دقت محسوس ہوتی تھی لوگ کیونکہ ہماری ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے. لوگوں کو یہ سوچ تھی کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سے بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا چلتا تھا. بس اوقات ایسا بھی ہوا کہ غلطی کسی نے کی اور سزا ہمیں ملا کرتی تھی. یہاں میں آپ بتانا چاہوں گا, اس وقت جو وہاں ہاؤس مدر ہوا کرتی تھی ان نے بڑی رہنمائی کی جو کہ آج دنیا میں نہیں ہے. میورل کے نام سے ہماری ہاؤس مدر ہوا کرتی تھی, انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی. میرا ایک بہت اچھا دوست ہوتا تھا وسیم رضا, آپ بھی الحمدللہ لاہور میں ہے اور اپنے بچوں سمیت جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. بہت محنت کی پڑھائی کے حوالے سے ہمارے بہت اچھے محترم استاد امین ملک امین صاحب, جنہوں نے بڑی لگن سے ہمیں پڑھایا اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہوا بریل ریڈنگ جو ہے ہمیں آ گئی اور ہم کتابیں جو ہے پڑھنے کے قابل ہو گئے. پہلے پہلے تو ہمارے جو دھوبی کپڑے دھویا کرتے تھے, اس کے بعد جو ہے دھوبی کا کپڑے دھونا بند ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم نے خود اپنے کپڑے دھونے جو ہے وہ سیکھ لیے, خود بھی سیکھ لیے بلکہ ایک استاد بھی ہمارا تھا, ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ کیسے کپڑے دھونے, کیسے کپڑے پریس کرنے. تو استاد کیا وہ ہماری باجی میورل ہوا کرتی تھی, جنہوں نے بڑی محنت کی, انہوں نے بڑی مدد کی, بہت اچھی ٹیچر رہی ہماری. عیسائی مذہب کی تھیں, ان کی آنکھیں تھیں وہ مینا تھیں اور وہ بہت ہی پیار کرنے والی, ہمیں کہانیاں سناتی تھیں, بہت ہی پیار کرتی تھیں ہمارے ساتھ. اے حمید صاحب کے ناولز منگاتے تھے, منگا کے ان سنا کرتے تھے, ان بڑی بڑی پیاری میٹھی آواز سے بڑی اچھے انداز میں پڑھتی تھیں. جب بٹنز وغیرہ جب ٹوٹ جاتے تو پھر وہ ٹانگ کے دیا کرتی تھیں, جو کوئی کپڑا پھٹ جائے تو پھر وہ کپڑا سی کے دیتی تھیں. ان کا مذہب عیسائی مذہب تھا, وہ بہت اچھی تھیں, بہت پیار کرتی تھیں, بہت محبت کرنے والی خاتون تھیں, ہمیں گائیڈ لائن دیا کرتی تھیں اور اپنا اپنی ڈیوٹی بھی نبھاتی تھیں, بہت احسن طریقے سے نبھاتی تھیں, بہت پیار کرتی. اس کے بعد جو ہے وہ وقت گزرتا گیا, ہم نے کلاسز وغیرہ پاس کی, وہاں سے آٹھویں پاس کرنے کے بعد ہم گلگت چلے آئے, جہاں ہم نے ایک سائٹڈ اسکول میں ایڈمیشن لیا. گو کہ یہ اسکول جو ہمارے لیے بالکل اجنبی تھا, یعنی کہ ہمارے اندر اتنا شعور آ گیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو جو شعور دلا سکتے تھے کہ نابینا افراد بھی جو ہو بہت کچھ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 گلگت کے نام سے اسکول تھا, گورنمنٹ کا اسکول تھا, وہاں ہم نے اپنی تعلیم جاری رکھی. وہ لیکچر دیا کرتے تھے, ہم مین پوائنٹس لکھا کرتے تھے. گو کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہو کرتی تھیں, ہم نوٹس بناتے تھے بریل میں بنا کر, ہمارے پاس اس دور میں ہوا کرتی تھی. نئے اسکول میں ہم دو, میں اور میرا بھائی, ہم دو ہی تھے. تو لوگوں کو بہت ہی عجیب سا لگتا تھا کہ یہ کیسے پڑھیں گے, کیا کریں گے, اور ہم نے ٹیچرز کو خود گائیڈ لائن دی کہ ہم اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں, اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ وہ لیکچر دیں گے اور ہم لیکچر کو سنتے تھے یا ریکارڈ بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ مین پوائنٹس بھی لکھا کر. اسی طرح سے وہاں سے ہم نے میٹرک پاس کیا.
کس نمبر سے؟
اچھے نمبروں سے پاس. اس وقت 850 سے میں نے 521 نمبر حاصل کیے تھے فیڈرل بورڈ اسلام آباد سے. نا ہمارا بورڈ جو فیڈرل بورڈ اسلام آباد لگتا تھا اس دور میں, اب کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی اس وقت نہیں تھی اس دور میں, 1994 کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں سے بہت اچھے نمبروں میں میں نے ہم نے جو ہے میٹرک پاس کیا. پاس کرنے کے بعد پھر کالج میں ہم نے ایڈمیشن لیا. کالج میں ہم نے 4 سال لگاتار جو ہے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھا ڈگری کالج گلگت میں. تو بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد جو ہم نے جو ہے وہ بی اے کا ایگزام دیا, گلگت ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تبدیل ہو گیا. جب چھوٹے چھوٹے بچے وہاں آنے شروع ہو گئے تو اس میں ابھی ان کو بریل ریڈنگ رائٹنگ کی ضرورت تھی, تو ہم میں اور میرا بھائی دونوں جو ہے وہ بطور معلم وہاں جو ہے وہ تعینات کیے گئے. وہاں پھر ہم نے اپنا جو ہم نے اپنی سروسز دینی شروع کری. 2000 سے جو ہماری تنخواہ کا آغاز ہوا, ہم نے 3000 پر کام شروع کیا اور 2012 تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے نابینا بچے جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو گئے ہماری مدد کی وجہ سے, اور بہت سارے بچوں نے جو ہے وہ ہم سے جو وہ تعلیم حاصل کی. اور الحمدللہ ہمارے بچے جو ہے وہ ابھی برسر روزگار ہیں. میرا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وقت اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس گلگت میں ایز اے بریلسٹ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے, اور ہماری ایک بچی ہے اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز کر چکی ہے. کچھ بچے جو ہے ابھی تک کوئی کچھ کالجز میں ہیں اور کچھ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اور کچھ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں جو ہے وہ اپنے لگے ہوئے ہیں. اور میں بڑا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے جو ہے یہ خدمت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے یہ خدمت ان کو جو ہے وہ نصیب ہوئی. میری زندگی میں یہ کہ میں الحمدللہ میری 2005 میں شادی ہوئی, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا. میری وائف بھی ویژول امپیئرڈ ہیں, وہ بھی بصارت سے محروم ہے لیکن انہیں کافی نظر آتا ہے, آر ریٹناٹس پیگمنٹوسا کی بیماری ان کو, لیکن الحمدللہ ہم بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اب جو ہے میں ایک اسکول میں ایز اے میوزک ٹیچر اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ لینگویج آرٹ بھی بچوں کو پڑھا رہا ہوں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سمین یہ کہانی تو آپ نے سنی توقیر صاحب کی, توقیر حسین صاحب کی, جو گلگت سے اپنی کہانی سنا رہے تھے, اور ان سے کچھ گفتگو بھی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات چیت کریں, ہمارے کچھ کالرز بھی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے کالرز کے علاوہ فیس بک پر ہمارے بہت سارے سننے والوں نے خوش آمدید کہا ہے ہمارے مہمانوں کو, کہانیوں کو. اور جب اس طرح کی کہانی ہوتی ہے کسی باہمت انسان کی تو لوگ ان کو بہت سراہتے ہیں. تو اسی طرح کے کمنٹس ہیں سارے. شاہد خان, عطیز رعوف میر, خورشید احمد, فاروق احمد ڈار, عادل رحمان وزیر, شاہد مگرے, عبد الرحیم کھیتران, رضا گھومن, وسیم کار, سید فردوس احمد, جان راتھر, گل صوفی, گل اندام, مشتاق الاسلام, شنوال کوزی, ساقی, محمد شبیر, ناظم خان, عاشق حسین, مقدس رضا, اعجاز خان, شاہد علی خان, بشیر مسیح, زکی القادر, سالاب خٹک, موسیٰ خان, انس خان اور طارق محمود. سلاب صاحب نے لکھا تھا کہ اسکرین پر تصویر بھی آنی چاہیے. ہماری جو پہلی کہانی تھی اس کا ویڈیو نیچے اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پرومو کے ساتھ وہ ویڈیو ہے, اور آپ وقاص صاحب کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے کام کے بارے میں مزید کچھ جان بھی سکتے ہیں. اچھا جناب, فیصل چکرانی, فقیر غلام حیدر سنجرانی, طارق محمود جیلانی, ایم آوان, ڈاکٹر حبیب جگوال اور شعیب حسن نہالے کا. اور ہمارے شعیب حسن ہمیشہ باقاعدگی سے کرتے ہیں, اور عاشق خاص خیلی صاحب اور ان کا کلب, یہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کالرز ہمارے ساتھ ہیں چنیا سے, طارق چکتائی صاحب. جی طارق چکتائی صاحب, طارق صاحب, طارق صاحب کو غالباً آواز نہیں آ رہی. بہرحال ہم ان کا سلسلہ,
اچھا
مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. جی طارق صاحب السلام علیکم. جی 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 ہاں السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں نے یہ دونوں کہانیاں میں نے بڑے غور سے سنی ہیں. اس سے بڑا نقص ان کے لیے اور نہیں کہ ان کی عظمت کو سلوٹ کیا جاتا ہے, اور میں ان کی عظمت کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہت مہربانی,
بہت شکریہ. آپ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہانی کاروں کی, اور میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ طارق اختائی صاحب خود بھی بہت کام کرتے ہیں. بلکہ جب میری کہانی پروگرام شروع ہوا تھا تو ابتدائی کہانیوں میں ایک, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بلڈ بینک کے بارے میں ایک کہانی طارق صاحب کی تھی. بہت شکریہ طارق صاحب. اچھا, ثناء اللہ مری ہیں کوہلو سے. جی ثناء اللہ مری صاحب, ثناء اللہ مری, میرا خیال ہے کہ ثنا صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی. میری
آواز, آپ کی آواز آ رہی ہے میڈم؟
اچھا جی, کیسے ہیں آپ؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آپ سنائیں میڈم, خیریت سے؟
جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ ایک ہمارا بڑا زبردست قسم کا پروگرام کو سننے والا آنے والا ہے, وہ ہیں آپ کے ساتھ یا نہیں؟
وہ من وہ ذرا جو ہے نا ماموں کے یہاں گیا ہوا ہے وہ.
اچھا ٹھیک ہے, چلیے.
اچھا میڈم, آپ کی جو کہانی کار ہیں ان کو مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ معذور وہ نہیں جو کسی عذر سے معذور ہے, بلکہ معذور تو وہ ہے جو ہمت ہار کر بیٹھ جائے.
بالکل بالکل, ہم تو ان کو معذور کہتے ہی نہیں, یہ بڑے باہمت لوگ ہیں یہ سارے.
اچھا میڈم, ایک اور معذور صاحب کے لیے ایک پیغام ہے, اگر آپ اجازت دیں تو.
جی.
میں تمام معذور افراد سے یہ اپیل کرتا ہوں, اپنی تنظیم کی طرف سے بھی ویسے بھی, کہ وہ اپنے جو بڑے ہیں تو اپنا اسپیشل شناختی کارڈ بنوا لیں, اگر چھوٹے ہیں تو وہ معذوری سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ اپنا جو بے فارم ہے وہ بنوا لیں, کیونکہ اس کی آج کل بہت مانگ ہے گورنمنٹ کی نظر میں.
اچھا, یعنی مانگ سے کیا مطلب ہے کہ ان کو پریفرنس دی جاتی ہے تعلیم میں یا ملازمتوں وغیرہ میں, کیا مطلب مانگ سے؟
جی ہاں جی ہاں, یہ جو اسپیشل شناختی کارڈ ہے نا آج کل, اس میں بہت فائدے ہیں. اس میں تعلیم کا بھی ہے, ٹرین کا بھی ہے, اور مختلف ہاسپٹل میں بھی اس کے بڑے جو ہے نا فوائد ہیں.
چلیے بہت شکریہ اس اطلاع کا. تو سامعین, جیسا کہ آپ کو بتایا انہوں نے, ثناء اللہ مری نے, ثناء اللہ آپ کے آرگنائزیشن کا کیا نام ہے؟ آپ اکثر یہ سب کام کرتے رہتے ہیں. اچھا, فون ان کا کٹ گیا. تو ذوالفقار احمد بلو صاحب. جی ذوالفقار صاحب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ذوالفقار صاحب.
میڈم میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی ٹیم کا اور آپ کا اور انجم صاحب کا. تو فیس بک پہ جو دوست ہیں, میں سب سے پہلے ان کو سلام کہتا ہوں, اور مزید مہمان جو کہانی کار آیا ہمارے دو, ان کی باتیں سن کر, کہانیاں سن کے ہمارا حوصلہ اور بھی بلند ہو جاتا ہے.
بالکل صحیح بات ہے. اور ابھی تو آپ
کو سلام کہتے ہیں قصور والے جو ہمارے سینئر لسنر ہیں اور.
اچھا, میں ویسے ایک درخواست کروں گی. نہیں نہیں, سنیے سنیے ذوالفقار صاحب, اتنے لمبے چوڑے اتنے سارے پورے اپنے شہر کے نام نہیں بتائیے. جو بھی شامل ہونا چاہتے ہیں پروگرام میں وہ بخوشی تشریف لائیں. یہ جو سارے ڈیڈیکیشن وغیرہ ہیں یہ ہم نے ختم کر دیے, تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. اچھا, بہت دنوں بعد بھائی مرید خان آئے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم مرید خان صاحب.
السلام علیکم شناز صاحب, کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, خوش رہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بال بچوں سمیت سلامت رکھے. بہت عرصہ ہو گیا, بس تھوڑا سا انگیجمنٹ تھی جس کی وجہ سے میں فون نہیں کر سکا آپ کو, جس کا مجھے بہت بڑا دکھ ہے. تو میرے بھی ایک بیٹا گونگا بہرا ہے اور میرے ایک نواسا گونگا ہے, یہ ان کو پتہ ہوتا ہے جس کے بچے جو ہے نا وہ معذور ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت دلیر لوگ ہوتے ہیں, بہادر لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے یا بچے معذور نہ کرے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اور شناز صاحب ٹھیک ٹھاک؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. اور مرید خان صاحب, میں آپ کو ایک بات کی داد دینا چاہوں گی. آپ نے جیسے کہ بتایا مجھے, میں اس بات کو بلکہ تمام سننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اگر ماں باپ کے ساتھ خود کوئی معذوری ہونا تو انہیں تکلیف نہیں ہوتی وہ اس کو, لیکن جب ان کا بچہ انہیں نظر آتا ہے نا کسی پریشانی میں, تو اس کے باوجود آپ جس خوش دلی سے آتے ہیں پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں اور زندگی میں جیسے آپ ہمیشہ حصہ لیتے ہیں, تو کتنے بڑے بچے ہیں یہ دونوں آپ کے؟
میرا جی جو نواسا ہے اس کو ابھی وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے جی, وہ اسپیشل ایجوکیشن جو ہے نا ادھر میاں والی میں تو میٹرک تک اسکول تھا, ابھی اس نے فیصلہ باد ہم نے اس کا امتحان دلایا جناب.
اچھا,
ادھر جی ہاں, باقی جو ہے نا جو میرا دوسرا بیٹا ہے وہ اس نے تعلیم حاصل نہیں کی, ویسے وہ مزدوری کرتا ہے اور لیکن وہ ٹھیک ٹھاک ہے, اس کے کوئی ویسے فزیکلی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, سائیکل چلاتے ہیں, اپنی کام وغیرہ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا بہت دلیر لوگ ہوتے ہیں, بہادر لوگ ہوتے ہیں. میں توقیر صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں, یہ جو بچہ بھائی جس نے کہانی بھیجی ہے,
ابھی آپ ان کی باتیں سنیے گا, آپ کو اور بھی اچھا لگے گا مرید خان صاحب جب آپ ان کی باتیں سنیں گے. تو آپ پروگرام سنتے رہیے. ویسے دوسرے بچے کو آپ نے تعلیم کیوں نہیں دلوائی, کوئی وجہ تھی یا اس کو خود شوق نہیں تھا؟ اچھا, مرید خان صاحب بھی چلے گئے پروگرام سے. ہمارے ساتھ فیس بک پر واجد راجہ ہیں, عمران سمو, سہیل اورکزئی, راجہ بلوچ, محمد یاسین جٹ, منصور خان, ارم بٹ اور مزید نام میں پڑھتی جاؤں گی. لیکن چلیے اب ہم توقیر حسین صاحب سے گفتگو کا باقی حصہ سنتے ہیں. تو انجم اگر آپ باقی حصہ ہمیں سنا دیں. توقیر صاحب, جیسے آپ سے بات کرتے ہوئے تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا جس طرح کی آپ نے زندگی بھرپور گزاری کہ کوئی آپ کے ساتھ ایسی چیز ہے, کوئی رکاوٹ ہے. لیکن بچے ہیں آپ کے تین, بچے کبھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے والدین مختلف ہیں تھوڑے سے؟
جی بالکل محسوس کرتے ہیں بچے کہتے ہیں کہ بابا آپ کی آنکھیں کھلنی چاہیے. میں نے کہا بھائی یہ قدرت الہی, یہ نہیں کھل سکتی. کہتے ہیں ہم دعا کریں گے آپ کی آنکھیں کھلیں گی. میں نے کہا دیکھیں, ان کو پھر میں اکثر و بیشتر سمجھاتا ہوں کہ دل کی آنکھ جو ہے وہ انسان کی کھلی ہوئی ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ دل کی آنکھ کیا ہوتی, دل کی بھی کوئی آنکھ ہوتی.
بڑے ہو کے سمجھ میں آئے گی یہ بات ان
کو؟ ان شاء اللہ بالکل, امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے گی.
تو کیا عمر کیا ہے بچوں کی آپ کے؟
میرا بڑا بیٹا ہے تنصیر حسین جس کی عمر اس وقت 12 سال ہے, نصیر احمد جس کی عمر اس وقت 10 سال چل رہی ہے, میری بیٹی ہے بہت پیاری بیٹی جسے بہت پیار کرتا ہوں, اس کی عمر ہے 8 سال, میرے اسکول میں ہی ہے, وہیں پڑھتے ہیں بچے. جس اسکول میں میں پڑھاتا ہوں یہ انکلوسیو ایجوکیشن ہے, سب کو ملا کے پڑھاتے ہیں, مہناز فاطمہ انکلوسیو ایجوکیشن کے نام سے ہے.
کمال کی بات, یہ انکلوسیو ایجوکیشن سب سے اچھا آئیڈیا ہوتا ہے. یہ جو الگ کر دینا نا, یہ تھوڑا صحیح نہیں ہے.
سیگریگیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے. اب انکلوسیو میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ نئی نسل جو ہے وہ یہ فرق نہیں کرے گی آپس, تو اپنا ویژن جو شیئر ہو سکتا ہے.
ڈاکٹر صاحب کس کا اسکول ہے یہ؟
ڈاکٹر زیبا کے نام سے, ہماری ڈاکٹر نے بہت زیادہ خدمات انجام دی کراچی کی ہیں, جن کی شادی جو ہے وہ امریکہ میں ہوئی ہے. لوگ چلا رہے ہیں, ہمارے پیٹرنس ہیں ڈاکٹر سٹیو جن کے ہسبینڈ ہیں, مل کر جو ہے وہ اس کو پیٹرنس ہیں, وہ مل کر چلا رہے ہیں اور لوکل جو ہے وہ اس کو ایڈمن کر رہے ہیں. ہماری اکیڈمک ہیڈ ہیں امینہ بیگ ہے ان کا نام, مہناز فاطمہ دراصل ان کی ایک بہن تھی ڈاکٹر زیبا کی نا, جو پیٹرن ہیں, وہ بھی ایک اسپیشل پرسن رہی نا, ڈاؤن سنڈروم کی بچی تھی, انہیں ڈاؤن سنڈروم تھا, تو وہ پھر ان کا خیال آیا کہ ان کے والدین کا خیال آیا کہ ہم کیوں نہ گلگت بلتستان میں ایسے بچے جو اسپیشل پرسن ہیں ان کے لیے کام کریں. اسی بنیاد پر جو ہے مہناز فاطمہ اسپیشل پرسن کے حوالے سے اسکول کا قیام عمل میں آیا. پھر اس کے بعد دو بچوں سے انہوں نے اس کا آغاز کیا, آہستہ آہستہ جو وہ مہناز فاطمہ اسپیشل ایجوکیشن جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آیا, جس میں مختلف قسم کے سی پی کے بچے بھی میرے خیال میں تھے اور ڈاؤن سنڈروم کے بھی بچے رہے اور بھی بلائنڈ بچے بھی رہے. ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہاں یہاں کے اسپیشل پرسنس کے لیے کام کیا جائے, جس میں اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد لینگویج جو ہو انگلش لینگویج جو ہے امپروو کرانے میں ان کی مدد بھی کرتا ہوں. میوزک میں اس وقت بچوں کو جو ہارمونیم سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اور فلوٹ بھی ہم میں بچوں کو سکھاتا ہوں. بچوں کی آواز میں جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو ہم نے درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کو, بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, مونٹیسوری کے جو بچے ہیں ان کو پوائنٹس وغیرہ سکھاتا ہوں کیسے سنگنگ کی جائے, کیسے ان کو سر میں لایا جائے. تو اس حوالے سے میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں.
تو بانسری آپ بجاتے ہیں؟
جی میں بانسری بجاتا ہوں. بانسری کا جب میں اسکول میں تھا تو وہاں میوزک بھی سکھایا کرتے تھے جو بلائنڈ اسکول میں تھا, یہاں پھر ہارمونیم بھی بجانا پڑا, سیکھنا پڑا, مزید پھر میں نے اس کے اندر امپروومنٹ لائی. بچے میرے بانسری کوئی بھی دھن ہو وہ پسند کرتے ہیں, زیادہ تر وہ ہماری جو شنال جو لوکل لینگویج ہے اس میں زیادہ جو گانے پسند کرتے ہیں, وہ سنتے ہیں مجھ سے کبھی کبھار. اگر میرے پاس بانسری ہوتی ضرور میں آپ کو بانسری سناتا، لیکن
اور گاتے نہیں ہیں آپ؟
گاتا ہوں.
اچھا تو پھر آپ ہمیں توقیر صاحب کو سنائیے کوئی دھن جو بہت پسند ہو آپ کی زبان میں، اور تھوڑا سا بتائیے بھی کہ کون سا گیت ہے یہ.
ایک ایسے اپنے محبوب کی آنکھوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے ہونٹوں کا ذکر کرتا ہے اس میں. تھے خیال مشت عادت سن گنے، تھے اچھی ملائکن اس محبت سن گنے، تھے خیال مشت عادت سن گنے، تھے اچھی ملائکن اس محبت سن گنے، تھے خیال مشت عادت سن گنے، تھے خیال مشت عادت سن گنے،
بہت خوب، بہت اچھی آواز ہے آپ کی.
مہدی حسن کو میں بہت زیادہ سنتا ہوں، اس کو بہت اچھا پسند کرتا ہوں، تو اس کو بھی میں سنتا ہوں.
تیری محفل سے دیوانہ چلا جائے گا، تیری محفل سے دیوانہ چلا جائے گا، شمع جلتی نہیں شمع جلتی گئی، پروانہ چلا جائے گا، تیری محفل سے دیوانہ چلا جائے گا، تیری محفل سے دیوانہ چلا جائے گا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com.
تو سامعین، کہانیوں کے پتے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. آپ ہمارے پروگراموں پہ کوئی بھی تبصرہ کریں یا خط بھیجنا چاہیں، ویسے ہی ہمارے ایک عام یعنی جنرل جو ہے پتہ وہ یہی ہے، 1300 پی او باکس نمبر 1353 اسلام آباد، پاکستان. اچھا کچھ کالرز کو لینا چاہتی ہوں. ظہور احمد صاحب ہیں چاغی سے. جی ظہور احمد صاحب. ظہور صاحب
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ظہور صاحب.
السلام علیکم.
جی جی وعلیکم السلام.
میں کب سے کال کر رہا ہوں، یہ دو تین دن ہم پریشان ہیں کہ اب لوگ کال نہیں اٹھا رہے ہمارا.
اچھا لیکن دیکھیے ہو سکتا ہے کہ وہ پروگرام ایسا ہو جس میں کال
نمبر لکھ کر.
جی
نہ میں نے اپنا نمبر لکھ کر دے دیا آپ لوگوں کو، میں کال کروں گا تو ارتم میں ٹرائی کروں گا، دوسرے کال ملتے ہمارے نہیں ملتے.
مجھے یہ راز مجھے بھی ویسے نہیں معلوم ظہور احمد صاحب، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی کال ہمیشہ مل جاتی ہے اور کچھ کی نہیں ملتی. تو ہو سکتا ہے کہ کیا چاغی میں ٹیلی فون کا نظام ایسا ہی ہے کچھ؟
میں موبائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں ڈسٹرکٹ چاہیے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے اپنا ایڈریس.
بھیا آپ کو پتا ہے نا ہمارے لاکھوں سننے والے ہیں. میں میری ایک عرض سن لیجیے، آپ اگر برا نہ مانے تو ظہور صاحب، اصل میں ہمارے اتنے سارے سننے والے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیں آپ کو بھی اگر یہ اتنے یہ خوشی آپ کے پاس بھی ہو، ہم لوگ اس سے بہت خوش ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے بہت یاد رکھنا مشکل ہے کہ ظہور صاحب نے چاغی میں کس جگہ سے فون کیا. تو کوئی حرج نہیں کہ اگر آپ دوبارہ بتا دیں.
میں دالبندین سے.
دالبندین سے. جی
دالبندین سے. جی جی دالبندین.
تو آپ ہمارے پروگرام کس طرح، مطلب آپ ریڈیو پہ سنتے ہیں یا ٹیلی فون پہ سنتے ہیں، کس طرح سنتے ہیں آپ؟
میں ریڈیو میرے پاس بھی رکھا ہوا ہے، میں 2000 کا ریڈیو لے لیا خاص اسی پروگرام کے لیے. میں تقریباً 15-20 سال سے آپ لوگوں کا ریڈیو ایک ساتھ سن رہا ہوں.
اچھا
گاؤں پہ تھا، میں وہاں پہ سن رہا تھا، وہاں پہ گاؤں پہ تو موبائل کام نہیں کرتے تھے، شہر میں آ گیا، شہر میں تو موبائل کر رہے.
اچھا تو یہ تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے سننے والوں سے مل کے. تو ریسیپشن کیسا ہے ہمارے پروگراموں کا آپ کے علاقے میں؟
آپ کے پروگرام ہمارے علاقے میں کوئی اور ساتھی بھی سن رہے ہیں. کل پرسوں مجھے دو ساتھیوں نے بتا دیا آج کل شاہ کے موبائل کے ساتھ باتیں آپ نے نہیں سن لیا, نہیں سنا. میں نے کہا تھا فون نہیں لگ رہا ہے تو میں کیا کروں.
نہیں مجھے نہیں معلوم کیونکہ مجھے آپ نے نہیں کہا. میرا پروگرام تو آج ہی ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہفتے کے روز ہوتا ہے. اس دن مجھے یاد ہے کہ آپ کا اس سے پہلے بھی آپ کی میری بات ہو چکی ہے نا.
میں پہلے ہفتے میں ہو گیا, پچھلے ہفتے ایک ہفتے میں نہیں ہوا تو میں نے کال کیا, ٹرائی کیا, نہیں مل گیا کال.
بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ انجم صاحب کا اور آپ کا کوئی دلی تعلق ہے. جب بھی آپ فون ملاتے ہیں انجم کو مل جاتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ چاغی میں؟
میں چاغی میں خود کرکٹ کھیلتا ہوں.
ہاں مجھے یاد, اچھا اچھا مجھے یاد آ گیا. آپ نے تو آپ کا بتایا تھا کہ آپ بلکہ اس وقت میچ ہو رہا تھا جس وقت کی بات ہے.
وہ میچ میں نے آپ کو بھی بتا رہا تھا. ابھی اگر میں نے ٹورنامنٹ کل شروع ہوگا 50 اوور کا, تقریباً 7 تاریخ کو ہمارا میچ ہے اپنا.
تو آپ کس پوزیشن پہ کھیلتے ہیں؟
میں خود ٹیم کا کیپٹن ہوں, میں
یعنی بالر ہوں. آپ کا آپ کی شہرت کاہے میں ہے, بیٹنگ کرنے میں, بالنگ کرنے میں؟
میں بالنگ میں ہوں, بالنگ میں ہوں.
اچھا
اسپنر بالر ہوں.
تو آج کل تو آپ بڑے خوش ہوں گے, پاکستانی ٹیم بڑا اچھا کھیلی ہے اور بہت اس نے کامیابی حاصل کی ہے, تو آپ کو مزہ آیا ہوگا.
کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ٹیم میں جائے, مگر وہاں تک ہمیں چانس ہی نہیں ملے گا.
کیوں چانس نہیں ملے گا آپ کو؟
پی سی بی کا بندہ نہیں آتی ہے کہ یہاں پہ, یہاں پہ پی سی بی کا کوئی ٹرائل نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ ٹرائل ہو جائے کوئی بندہ پاکستان کی ٹیم میں چلا جائے.
تو چلیے اب آپ کی آواز تو سنائی جا رہی ہوگی, تو تھوڑا سا آپ انہیں بتائیے کہ آپ کتنے کمال کے بالر ہیں تاکہ وہ توجہ فرمائے اور آپ کے علاقے میں بھی ہر جگہ سے منتخب کرنا چاہیے ٹیم کو. تو اور بھی آپ کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں؟
کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں اگر پی سی بی اگر ٹرائی کرے, بورڈ سے ٹرائی کرے, یہاں پہ ڈسٹرکٹ چاوی میں سے یہاں سے کوئی سلیکٹ ہو جائے, پاکستان کی ٹیم چلے جائے, تو ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہوگا کہ ڈسٹرکٹ چاوی سے کوئی بندہ چلا گیا.
بالکل صحیح بات ہے, ہر ملک کے لیے, پورے ملک کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے اصل میں کہ اس کے اگر اچھے کھلاڑی کہیں جا کے کامیابی حاصل کرتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ خاص طور سے چھوٹے جو علاقے ہیں دور دراز, وہاں سے بھی کھلاڑیوں کو لیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. اب تو آپ کی شکایت دور ہو گئی نا کہ آپ کا فون نہیں ملتا, اتنی لمبی آپ سے بات ہوئی ہے. تو کشمیر خان جی, خدا حافظ. کشمیر خان ہے ہمارے ساتھ. جی کشمیر خان صاحب,
السلام علیکم. محترم شہناز عزیز صاحب.
وعلیکم السلام. یہ بتائیے مجھے کہ آپ غائب کہاں تھے؟
میں تو رات کو ریڈیو کافی دنوں سے سنتا تھا, لیکن کئی دنوں سے میں پائلٹ کے کچھ حملہ ہوا تھا.
اچھا, تو اس وجہ سے آپ سن ہی رہے تھے ہمیں؟
اس وجہ سے. تو انشاءاللہ میرا ابھی ارادہ ہے شہناز عزیز صاحبہ
جی,
آپ کو میں اپنی زندگی کا کہانی تو یقین جانے دو تین دفعہ پہلے بھی میں نے آپ سے بات کیا تھا اس بارے میں, میں کہانی بیچ کر آپ کو بھیجوں گا.
آپ فوراً بھیج دیجیے اگر آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سنانی ہے.
انشاءاللہ یہ 1353 جو ہے اس پر انشاءاللہ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے.
ویسے آپ کی زندگی میں نہیں, آپ اس پہ نہیں بھیجیے, آپ اپنا نمبر دیجیے. آپ ہمارے اتنے پرانے سننے والے ہیں اور اتنے اچھے طرح سے فون کرتے ہیں ہمیشہ, آپ کی کہانی میں ریکارڈ نہیں.
گل صاحب کو دے دوں گا میں اپنا نمبر.
ہاں گل صاحب کو اپنا نمبر دینے. ویسے آپ کی زندگی کی کہانی میں سب سے خاص بات کیا ہے؟
خاص بات میرے لیے یہ ہے کہ میں نے تعلیم کا بہت کوشش کیا. مثلا میرا اپنا ادھر ہمارے گھر میں, میں نے اپنے گھر میں بچوں کو تعلیم دے رہا تھا, کافی لوگ ہمارے پاس آتا تھا. خاص بات یہ تھا. تو پھر اس کے بعد میں کچھ علیل ہو گیا, تو اس کے بعد پھر وہ بچے بھی ابھی اتنا نہیں آتا ہے, کیونکہ وہ ابھی میرا وقت سے باہر ہے, کیونکہ میں ابھی ذرا مشکل ہو میرے لیے.
جی اچھا چلیے ٹھیک ہے, تو ہم آپ کی کہانی ریکارڈ کریں گے. انجم صاحب کو آپ دے دیجیے اپنا نمبر. اور سامعین میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو پولیو کی مہم ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ بدقسمتی سے پاکستان اب دنیا کے ان بہت ہی چند ایک ملکوں میں رہ گیا ہے جہاں پہ پولیو کے کیسز اب بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو ہوئی ہے ٹریجڈی پاکستان کے ساتھ, اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک خوف و ہراس پھیلا دیا گیا پولیو ویکسین کے بارے میں.
فتح
جی جی آپ ہیں؟
میں اپنا نمبر پھر
جی جی انجم کو دیجیے گا, وہ لے رہے ہیں آپ سے نمبر ابھی, آپ فون بند نہیں کیجیے. اچھا چلیے میں شوکت صاحب کو بھی لے لوں, اس کے بعد میں آپ کو یہ پولیو کے بارے میں بتاؤں گی. جی شوکت صاحب.
السلام علیکم میڈم.
جی وعلیکم
السلام. انجم ڈال والا بات کر رہا ہوں میڈم. ہمارے ملک کا ہر شہر جو ہے نا وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. یہ توقیر حسین صاحب دیکھیں, یہ بریل کے بارے میں انہوں نے بتایا. اب لوگوں کو یہ نہیں پتا بریل ہوتا کیا ہے, میں کیا طریقہ کار ہوتا. یہ توقیر حسین صاحب کو چاہیے تھا کہ بریل کے بارے میں بتائیں کہ بریل وارڈ جو ہوتے ہیں وہ رائے سے وارڈ ہوتے ہیں. وہ ایک طرف سے آپ جیسے کوئی سوا وغیرہ نہیں مارتے اور دوسرے طرف سے ابھر سے جاتے ہیں, تو وہ ان کو ٹچ کر کے پڑتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کو
نہیں, بات سنیے, ایسا ہے شوکر صاحب,
معلومات ہو
شوکر صاحب, ہم نے
جو ہے وہ ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں.
جی ہاں,
ایوری فیلڈ آف لائف.
اچھا اب میں کچھ کہہ سکتی ہوں بریل کے بارے میں. ہم نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا, آپ ظاہر ہے عمار مسعود صاحب کو جانتے ہوں گے, تو جب عمار صاحب آئے تھے تو ہم نے ان سے بڑی تفصیل سے, کیونکہ ان کی بیگم جو تھی مرحوم بیگم وہ بہت ایکٹیو تھیں اس میں, تو ہم اپنی طرف سے یہ ساری باتیں بتاتے ہیں. جب کوئی اپنی کہانی سناتا ہے تو اس کی زندگی زیادہ اہم ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ کہ وہ ٹیکنیکل باتیں بتائے. انہوں نے بڑی تفصیل سے کہانی ریکارڈ کی تھی, مجھے بڑا کاٹنا پڑا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کسی ایک کہانی کو اتنا وقت دیا جائے. اور میں یہاں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں انہوں نے کچھ اس اسکول کے بارے میں بتایا تھا جس میں یہ پڑھاتے ہیں, اس کا نام ہے مہناز فاطمہ فاؤنڈیشن, اور یہ ایک ایسے والدین نے قائم کی. اس وقت اس کی جو پیٹرن ہیں ڈاکٹر زیبہ ہیں جو پاکستان یہاں امریکہ میں ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں ہی رہتی ہیں. کسی وقت میں ضرور اس پروگرام ان کو لوں گی پروگرام میں لائیو, اور آپ سے ملواؤں گی اور وہی کہانی سناؤں گی, کیونکہ ان کی چھوٹی بہن جو تھیں سب سے, ان کا نام مہناز فاطمہ تھا اور ان کی وجہ سے ان کے والدین کو یہ فاؤنڈیشن اور اسکول بنانے کا خیال آیا. تو میں آپ سے پولیو کے بارے میں بات کر رہی تھی, تو میں نے آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پولیو مہم کو ایک بہت بڑا نقصان پولیو ورکرز کے خلاف تشدد کے واقعات سے بھی ہوا تھا. ابھی کچھ دن پہلے ہی پولیو کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں, تو میں نے سوچا کہ ایک کہانی جو میں نے اس وقت ریکارڈ کی تھی جب پشاور کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک گاؤں میں ایک پولیو ورکر کو اور ان کے چچا زاد بھائی کو ایک ساتھ گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا, اس وقت جب وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو پولیو کی دوا ویکسین پلا رہے تھے, اور نوجوان تھے دونوں, اور ان کے بھائی طارق اسی دن ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے اپنی بہن کی کہانی سنائی تھی. یہ کہانی آپ کو سننی چاہیے تاکہ آپ یاد کر سکیں کہ یہ لوگ جو آپ کے گھر پر آ کر آپ کو دوائی اور ویکسین دیتے ہیں یا کسی قسم کا بھی علاج کرتی ہیں, یہ لیڈی ہیلتھ وزیٹرز یا مرد جو ہیں, تو ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے اور ان کی زندگیاں بالکل آپ ہی جیسی ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی گھر ہیں, بیوی شوہر ماں باپ بہن بھائی, تو ان کی عزت کرنا اور ان سے محبت کرنا اور انہیں تحفظ دینا آپ سب کا فرض ہے. تو چلیے ہم کہانی سنتے ہیں اور پھر اور باتیں کریں گے.
میرا نام محمد طارق ہے جی. زکیہ بیگم میری بڑی بہن ہے, اس کے شادی کے تقریباً 18 سال ہوئے, اس کے 3 بچے ہیں, کے 3 بیٹے ہیں, چھوٹے بچے سارے جی, 3 بچے ہیں اس کے, لڑکی نہیں ہے. زکیہ ایک ایماندار ماں تھی, زکیہ ایک بہت بہت طاقتور, بہت دل والا اور ہر قسم کے سخت نے سخت کام. ابھی ہمارے گھر میں اس طرح حالات ہو رہے ہیں کہ بہن ہے, بھائی ہے, اس کے بیٹے ہے, سارا خاندان اجڑ گیا ہے. جو لڑکا اس کے ساتھ دوسرا مارا گیا ہے وہ بھی ہمارا چاچا زاد بھائی ہے. ہمارے ایک ہی گھر کے 2 بندے چلے گئے, ہمارا خاندان ہی بالکل بچھڑ گئے. اب میری بہن کل صبح 7:30 بجے گھر سے نکل گئی اس خاطر کہ لوگوں کے بچوں کے لیے اس طرح کامیں کرے. وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے دوسروں بچوں کے لیے نکل گئی, پورے قوم کے لیے نکل گئی, ہمارے پاکستان کے لیے نکل گئی. پولیو مہم کے حوالے سے وہ سیل سپروائزر تھی, ایل ایچ وی کی ڈگری ہے. شادی کرنے کے بعد اس کا شوہر جو ہے اس کو چوٹ لگی ہے, اس کے پاؤں بالکل بیکار ہو گئے, روزی کمانے کے لیے کوئی اور ذریعہ تھا. اس کے ساتھ ایل ایچ وی کا ایک ڈگری تھا, اس نے اپلائی کر لی اور یہ ایل ایچ ویز کی یہ خاندانی منصوبہ بندی کے یہ پروگرام میں شامل ہو گئی, اور چلتے چلتے یہ 15-16 سال تک اس نے گزار لیے. 8,000, 7,000, 5,000 یہ اس کی ساری تنخواہ تھی, اس پر یہ اپنی گزارا کر رہی تھی. ہم خود پشاور میں رہتے ہیں, یہ گاؤں میں 15-16 سال اس کی شادی کے ہوئے. اس کا بڑا بیٹا 10th class میں پڑھتا ہے, دوسرا بیٹا 5th class میں پڑھتا ہے, تیسرا بیٹا 1st class میں پڑھتا ہے. ہم 5 بھائی
جی
اور 6 بہنیں ہیں. یہ ہماری بہنوں میں دوسری نمبر پر بہن ہے. ہمارے خاندان میں اور بھی بہت لڑکیاں ہیں. میری خود وائف ہے, وہ پشاور یونیورسٹی میں ایم فل کر رہی ہے. ہمارے گھر کے اور لڑکیاں بھی ہیں, وہ پروفیسر بھی ہے. ہمارے گھر کے اور لڑکیاں بھی ہیں جو ٹیچر ہے. مگر یہ گاؤں میں شادی کرنے کے بعد ادھر حالات بہت سخت ہوتے ہیں. گاؤں میں لڑکیوں پہ کام کرنا, سبق پڑھانا, اس پر ڈیوٹی کرانا بہت نامناسب ادھر سمجھتے ہیں. مگر پھر بھی یہ شوہر کے حالات کو دیکھ کے یہ گھر سے باہر چلی گئی. پولیو کے حالات پہلے سے بہت خراب ہے. دمکیوں ممکیوں کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی اس کو نہیں تھی, کوئی دمکی ممکی میں نہیں آتی. وہ اپنے طریقے سے اپنا کام کروا دیتی. ہمارے فاٹا ماٹا کے گاؤں میں بہت سے حالات خراب ہوتے. ہمارے گھر مت آؤ, اس طرح نہ ہو, ہم پولیو نہیں کھاتے, اس طرح کرتے, اس طرح کرتے. مگر پھر بھی کبھی اس طرح بات, کبھی اس طرح بات. ابھی پولیو کے لیے جو مہم شروع ہے آگے جائے گی, تو اس کے لیے خدا کرے کہ سیکیورٹی اس کے ساتھ ہو تو کوئی مسئلہ پہ آگے نہیں آئے گا. کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی تو آج یہ واقعہ نہیں آتا. سیکیورٹی کے لیے درخواست کی تھی, پولیس کہہ رہے کہ ہم سیکیورٹی اتنی نہیں دے سکتے جتنے یہ پولیو کے لیے مہم چلا سکتے. یہ تو گاؤں گاؤں ہے, گلی گلی ہے, ایک بندہ نہیں ہے. ہم سیکیورٹی کس طرح ادھر پورے کر سکتے؟ ابھی اس کو پتا چلا ہے کہ یار اس طرح واقعات ہوئے, ابھی اس کے آگے وہ سیکیورٹی کے پلان بھی بنا رہے. قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں بل بھی پیش ہو رہا ہے کہ اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے. ابھی سیکیورٹی ہے, ایف سی والے دائیں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے. ہماری بہن کے ساتھ, دوسرے بہنوں کے ساتھ یہ تو 9-10 بندے ابھی یہ پولیو کے مہم میں چلے گئے. چاہے کراچی کے ہے, چاہے پشاور کے ہے, چاہے اور جگہوں کے, سارے ایک ہی ملک کے بندے ہیں. یہ بچے ابھی کیا کریں گے؟ یہ تو 3 بچے ہیں, اس کے دیکھ بھال کون کریں گے؟ ابھی تو پاکستان میں اتنے حالات ہیں, بڑے بڑے لوگ تھے اوپر بیٹھے ہوئے, چھوٹے لوگ اس کو نظر ہی نہیں آتے کہ کیا گزر رہا ہے, کیا نہیں گزر رہا ہے. ایک بندہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کو کیا معلوم کہ یہ 5,000 روپے والا بندہ کیا کرے گا. اس کا ایک بچہ, ایک بچہ, اس سے آگے بھی سیکیورٹی, اس کے پیچھے بھی سیکیورٹی. اس کے گاڑی میں صرف ایک ہی بچہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ ہمارے بچے تو بچے ہی نہیں ہوتے. صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں, نہ اس کا کوئی پوچھتا ہے. ابھی لڑکیاں گاؤں میں سبق پڑھ رہی ہے, ابھی یہ طالبان کی کیس جاری ہے, اسکولوں میں بمیں پھینک رہا ہے. یہ تو دہشت گردی, کلم کلا دہشت گردی ہے. ہم دہشت گردی کے خود مذمت کرتے ہیں. ایک ہماری بہن نہیں, یہ سارے بہنیں, ساری بیٹیاں ہیں. ہمارے گھر پر اس طرح ایک اللہ کی طرف سے تھا, بالکل اس طرح حالات گزر گئے. بالکل ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہمارے آنسو ابھی تک بالکل بند نہیں ہوتے. ہمارے گھر کے حالات دیکھے, ہمارے امی کو دیکھے, بہنوں کو دیکھے, بالکل الٹ پلٹ پڑی ہے. ابھی ایک سسٹر کو صبح سویرے سے حالات اس کے بگڑے تھے, ہاسپٹل لے گئے, ابھی شام کو واپس کیا ہے. اس سے بے ہوش ہوئی تھی. دوسری بہن بھی بے ہوش ہو گئی تھی, وہ اس کو ہم نے واپس اپنے گھر بھجوا دیا. 9:30 بجے اس کو گولی لگی ہے, مر گئے. ہمیں خود 12:30 بجے کے بعد پتا چلا ہے کہ یار ہماری بہن اور اس کے ساتھ ہمارا چاچا زاد بھائی دونوں ان کے لہر میں پڑے ہوئے تھے. محمد ایاز وہ میرا چاچا زاد بھائی ہے جی. وہ ڈرائیور اس کے ساتھ جو تھا وہ میرا چچا زاد بھائی تھا. محمد ایاز نام تھا اس کا. اس کے والد کا نام محمد یوسف تھا. اس کی 6 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. کل تو کوئی بندہ بھی نہیں تھا. آج 4 صدہ کا ڈی سی او یا ڈی او جو بندے اس کے آفس میں تھے وہ آج ہی آئے ہیں. کبھی کبھار کوئی تو کوئی ڈاکٹر آ جاتا ہے, تو کوئی کیا آ جاتا ہے, دعا کے لیے ادھر بیٹھ جاتے. اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارے. اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا, اس سے ایک طرف خون بہ رہا تھا, دوسری طرف اس کے چہرے سے بالکل رونق آ رہی تھی. میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں رکھ کے اس پر مٹی ڈال لی. ہمارا بالکل دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ اس دنیا میں ابھی اور زندگی گزار لیں. ہمارا دنیا ہی بچھڑ گیا. میں ایسا بھائی ہوں چھ پانچ بھائیوں میں جو کہ میری ساری بہنیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, کیونکہ میں ہر بہن کا اس طرح بات سنتا ہوں, اس میں زبان کھلی نہیں ہوتی ہے, اس پر پہنچ جاتا ہوں, اس کا زبان کبھی بھی میں نے خالی نہیں چھوڑا ہے. غربت کی وجہ سے, غریبی کی وجہ سے ہر ٹائم میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. میرے بہن ہر ٹائم میں اس کے گھر میں جاتا تو میرے سر سے لے کے پاؤں تک چوم لیتا. اس کی ایک ایک بات, اس کے ایک ایک چیز مجھے اس طرح یاد آ رہا ہے. میں اخبار کو دیکھتا ہوں, جب اس کا نام نظر آتا ہے میرے آنسو بالکل چپتے ہی نہیں ہے. میں اس کے بیٹوں کو دیکھتا ہوں, میں اس کے قبر کے لیے صبح گیا تھا, بالکل آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ یہ میری بہن ادھر پڑی ہوئی ہے, مگر آنے والے بندوں کے لیے اس طرح کوئی پلاننگ کرے, کسی کا بہن ہو یا جو کوئی بھی ہو, کہ اس طرح واقعہ پیش پر نہ آئے.
طارق بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی بہن کی, بہادر بہن کی کہانی سنائی اور بڑی ہمت سے سنائی. مجھے پتہ ہے کہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہے اس کا سنا, اس بات کو سنانا, انہیں یاد کرنا, لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا اور ان کی روح کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم سب یہ جانیں کہ کیسے دور دراز جگہوں پہ کیسے کیسے بہادر لوگ رہتے ہیں اور جو اپنے وطن کی خدمت کرتے ہیں اور اس میں ایک طرح سے جان دے کر شہادت کا درجہ پاتے ہیں.
کچھ تو کہیے نا,
تو ہوا ہے کنا,
بھئی کچھ تو کہیے نا,
کہو نہ کہو
کچھ تو چاہو,
بولتی ہے
کچھ کہیے نا, کچھ تو آخو,
سہارا ہے
کوئی گال کرو نا جی,
ساحلوں کا یہ کنارا ہے,
لکھو تو ہوا ہے
کہو نہ کہو,
او کوشت آخو کم میں تو
بولتی ہے, او سنم او سنم
کچھ تو کہیے,
او میرے سنم محبت
کچھ تو کہیے نا,
پیار کی کہانی
تو ہوا ہے کنا, کچھ تو آہو نا,
سب سے الگ پہچان ان کی,
کچھ تو کہیے نا,
آتی جاتی سب کی
وہ کوشت آخو.
تو سمین, اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ آپ نے سنا اس میں کہ کتنی ساری زبانیں ہیں, کتنی ساری آوازیں ہیں, اور اس میں بیشتر ہمارے سننے والوں کی آوازیں ہیں جو انہوں نے بڑی خوشی سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ریکارڈ کروائیں. اچھا, سید بشارت, جنید احمد پشتین, ماجد زبان شانی, شازیہ خان, ساحل ڈار, محمد امین, بہار علی رند, کلیمی خان, گلفام, شوکت احمد, شہزاد نیکو, راجہ بلوچ اور مختار صاحب جو ہے ہمارے اس پروگرام کی انہوں نے تعریف کی, اور شازیہ خان نے بہت دفعہ بہت خراج تحسین پیش کیا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اس وقت, جی زاہد صاحب ہیں سوابی سے. جی زاہد صاحب,
السلام علیکم بھائی.
جی وعلیکم السلام زاہد صاحب,
کیا حال ہیں جناب آپ کے؟
جی بالکل ٹھیک, لیکن بہت کم وقت ہے, جلدی سے بولیے, آپ کچھ بتائیے. ہم
اچھا, یہ جو درد بھری کہانی آپ نے بھائی نے سنائی نا,
جی
اس پہ بڑا افسوس ہو رہا ہے.
آپ کی آواز سے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ اسی کہانی کو سن کے آپ نے فون کیا. میں بتا دوں کہ یہ جس وقت انہوں نے کہانی سنائی تھی تو اس وقت زکیہ صاحبہ جو ہیں بس وہ ان کی تدفین کر کے آئے تھے, اور ہمیں دیکھیں, بلکہ آج میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ آج پاکستان میں ایک مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے جس کے بعد کچھ تشدد کے واقعات اور ہنگامے بھی ہوئے, تو عمران خان جو ہیں انہوں نے ابھی خطاب بھی کیا ہے, انہوں نے کہا کہ آسیہ بی بی کے مقدمے میں ججوں نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے, اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ لوگ اکسانے والوں کے بہکاوے میں نہ آئیں, یہ لوگ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ سب کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ توقیر نے جب اپنی کہانی سنائی تو جس سب سے محبوب یاد جس استاد کی, خاتون کی, ان کے ذہن میں ہے, وہ جس پیار سے ان بچوں کی خدمت کرتی تھیں, انہیں کہانیاں سناتی تھیں, ان کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا. اسی طرح پاکستان میں کوئی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں, کوئی یہودی ہیں, مسلمان ہیں, تو آپس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں آپ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ جو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں نا اس میں آپ لوگوں کو روکیں بھی, انہیں یہ سمجھائے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, کیونکہ اس میں نقصان کسی کا بھی نہیں ہے, ایک عام آدمی کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, آئندہ ہفتے بھی ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان کے خیبر پختونخوا میں حکومت کی طرف سے خواتین کے تعلیمی اداروں میں مردوں کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے. میڈیا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اس فیصلے پر بحث جاری ہے. خیبر پختونخوا سے خواتین کی حقوق کی ایک سرگرم کارکن رخشندہ ناز حکومت کے اس فیصلے کو عوام کا اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے اقدام کے طور پر دیکھتی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کے اس اقدام سے اس صوبے میں خواتین کے مستقبل پر منفی اثرات پڑیں گے.
ایک تو میں سب سے پہلے حیران ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ان کو جو کام کرنا چاہیے کیا ان کا وہ کام ختم ہو گیا ہے؟ خواتین کی ہمیشہ ہماری ڈیمانڈ رہی ہے کہ ان کو ایک اچھی گلاس سیلنگ سے ان کو نکالا جائے. اب یہ سوسائٹی کے اندر جو کلچر کا نام لے کے جو سیگریگیشن پیدا کی جا رہی ہے, یہ کس قسم کی دنیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ چیزیں جب آتی ہیں تو یہ اپنے پیکیجز کے ساتھ آتی ہیں. گھر کو وہ آپ کچھ اور چیزیں اس کے ساتھ کمپلسری کریں گے. یہ مت کریں کہ آپ کی حکومت اسلام آباد میں تو کچھ اور ہو, لاہور میں تو کچھ اور یہاں پہ آپ کلچر کے نام پہ عورتوں کے لیے جو پبلک اسپیسز ہیں ان میں جو انٹریکشن ہے اس کو آپ ختم کریں. لسٹ میں ابھی آپ کو گنوا دوں گی جو مسائل اس وقت منہ کھولے ہوئے پڑے ہیں یہاں پہ, تو چاہے وہ عورتوں کے اکنامک ایشو ہیں, چاہے وہ لڑکیوں کی تعلیم کے ہیں, زلزلے سے لے کے ملیٹنٹس نے جو اسکول اڑائے ہیں, ٹوٹے ہوئے اسکولوں میں بچیاں بیٹھی ہیں, وہ ایشوز بڑے مشکل ہیں سیٹ کرنے. ایک نوٹیفیکیشن نکال دینا بڑا آسان ہے کہ جی ادھر مرد نہیں جائیں گے ادھر عورتیں نہیں جائیں گی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک نان ایشو کے اوپر یہ پورا سوشل میڈیا اور ہم سب لگے ہوئے ہیں بات
جی. دوسری جانب خیبر پختونخوا میں حکومت کے ترجمان دوا خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت نے یہ فیصلہ عوام کے مطالبے پر کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس سے دیگر شعبوں میں خواتین کی شرکت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا.
یہ حکومت نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ وہاں کی پبلک ڈیمانڈ پہ کیا. کئی کیسز ایسے رجسٹر ہوئے, کئی کمپلین آ گئی تھی پیرنٹس کی طرف سے, بچوں کی طرف سے. ہم نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ کوئی پروفیسر ہے وہ جینٹس ہے وہ نہیں پڑھائے گا, لیکن یہ اس چیز کو پابندی رکھی گئی ہے کہ جو جیسے میل کوئی بھی مرد جائے کسی فنکشن میں کسی یونیورسٹی کے اندر کسی کالج گرلس کالج کے اندر, جہاں اس وقت آپ کو پتہ ہے ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے, سوشل میڈیا ایک بہت فاسٹ ہو گیا اس وقت, تو وہاں کی ویڈیو لیا جاتے ہیں کسی فنکشن میں اور ویڈیو ریلیز ہو جاتے ہیں. اس میں سے کئی گھرانوں کے اندر کئی پرابلم آ گئی جہاں کسی بچے کا منگنی ہو چکی ہے کسی لڑکی کا, تو ان کے سسرال نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ ویڈیو کیوں ریلیز ہو گئی. اس طرح والدین کے بہت سارے کمپلینٹ تھے. تو اس وجہ سے یہ کہ جو مرد حضرات کسی فنکشن میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں کسی ایم پی ایم ایل اے جاتے ہیں تو اس کے اوپر پابندی لگائیے. یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی جو پروفیسر ہے وہ نہیں پڑھائے گا, یا کوئی خواتین کو جب ایسے پابندی ہے کہ بالکل اس کو باپردہ کیا جائے, بالکل اس کو بالکل پیچھے دھکیل دیا جائے, اس قسم کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ہم نے کیونکہ ہم تحریک انصاف لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, تو ہم نے کے پی کے کی جو لوگوں کی کمپلین تھی, پیرنٹس کی کمپلین تھی, کئی طلبا طالبات ہیں خواتین بچیاں ہیں ان کی کمپلین تھی, اسی کمپلین کے اوپر میں یہ پابندی لگائی کہ مرد حضرات خصوصاً پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا اس قسم کوئی اینول سالانہ کا فنکشن ہوتا ہے اس میں کوئی ایم پی ایم ایل اے جاتے ہیں ان کے ساتھ اور جاتے ہیں, سوشل میڈیا کی اس کی ویڈیو بنتے ہیں, وہ ویڈیو ریلیز ہو جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ چلا جاتے ہیں, تو لوگوں نے کمپلین کی تھی, اس لیے لوگوں کے بچہ اس قسم کے فیصلہ کیے.
یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان دوا خان. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے اردو letters@voanews.com۔ خط آپ کے